بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و شکر و ثنا اس رب العالمین کے نام جو ہمیشہ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور اگر کبھی محروم کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ علیم و حکیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ پیام رحمان ہے، اور پچھلی بار اگر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل ہماری گفتگو ایک اہم اور اچھے موضوع پر ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع۔ وہ یہ کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گننے کی بات تو بات کی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ پچھلے پروگرام میں بہت ہی اچھے نکات کی طرف ہمارے محترم اور معزز مہمان نے اشارہ کیا کہ نعمت کسے کہتے ہیں، نعمتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے۔ بتایا ہمارے محترم مہمان نے کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی دلیل بھی بہت سادی سی تھی، وہ یہ کہ دین پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ جان کو، لیکن دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری پچھلی گفتگو تھی نعمت کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کو دیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن کریم کی آیات اور نہج البلاغہ کے آئینے میں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ قبلہ بہت بہت خوش آمدید۔
السلام علیکم
السلام و رحمۃ اللہ۔ یہ ایک بہت اچھی گفتگو تھی، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ذہن آمادہ ہوئے اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہی جو ایک مسئلہ ہے، یہ جو ایک قضیہ ہے، یہ آیات نے جس ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ نعمتوں کو نہیں گن سکتے، تمام جن و انس بھی اگر مل جائیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، تب بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے وہ گننے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد نہج البلاغہ، نہج البلاغہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہتی ہیں آیات اور کیا کہتی ہیں نہج البلاغہ کی سطریں۔ اجازت دیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی بے پایان نعمتوں کا احاطہ یہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہ غافل انسان تو ان نعمتوں میں سے موٹی موٹی نعمتوں کی طرف صرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب اس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ کا غفران اور درگزر دیکھیے کہ انسان ان بے شمار نعمتوں میں مالا مال رہنے کے باوجود اللہ کے حق میں اس قدر گستاخ اور نافرمان ہوتا ہے کہ کبھی تو اللہ کے وجود ہی کا منکر ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ درگزر فرماتا ہے، اور رحم کا یہ عالم ہے کہ ایسے ناشکرے کو بھی برابر نعمتوں کی ارزانی فرماتا رہتا ہے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
آئیے ناظرین اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ ہمارا موضوع پچھلی بار شروع ہوا تھا، وہ یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں، قادر نہیں ہیں اس بات پر کہ ہم ان کا احصاء کر سکیں، ان کا احاطہ کر سکیں۔ قرآن کریم میں بھی یہی بات ہے، اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی۔ ہمارا ساتھ دینے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مولانا علی عباس صاحب۔ یہ قبلہ آیات سب سے پہلے آ کر دیکھتے ہیں آیات کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کہ جس کے مضمون کی طرف کئی بار اشارہ ہوا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ شاید نعمت کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی جیتی جاگتی آیت ہے، بہت ہی عظیم پیغام یہ آیت دے رہی ہے۔ یعنی انسان کی جو ذمہ داری ہے، انسان کو جس دنیا میں کرنا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو، کبھی تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم آگے معاملہ کر پاؤ گے خداوند متعال سے. دیکھیے معاملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دے کر کچھ
لینا
لینا. یہ ایک اہم نقطہ ہے. ہم اپنے ضمیر ناخداگاہ میں لاشعوری
طور پر
بھی کبھی کبھی آ کے خداوند متعال کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں, انتظار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری فلا مشکل
حل ہو جائے. معاملہ ہے عبادت کے ذریعے سے عبادت دے رہے ہیں
ہم. آ کے سامنے والے کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی پلٹ کے
میرا احترام کرے.
ہم آ کے مثال کے طور پر خداوند متعال کی بارگاہ میں جب دست دعا بلند کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے کچھ جو آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں, خدا کی مدح ثنا کرتے ہیں, صلوات پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے,
دعا مانگنی ہے,
خدا سے کچھ مانگنا ہے. تو یہ ایک ہے ہماری زندگی میں. اب مسئلہ یہاں پہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ انسان اگر اسی کے اوپر آ کے ٹک جائے اور یہ آ کے سوچے کہ میں یہ کروں گا تو خدا میرے مد مقابل یہ کرے گا, کہیں اگر اس کے برخلاف کچھ ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر کوئی اس کے ساتھ مشکل پیش آ جاتی ہے, کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, کوئی اس کے ہاتھ میں جو کوئی بڑی سی نعمت تھی وہ چلی جاتی ہے, تو اب یہاں پر آ کے شکوہ اور شکایت کا باب کھل جاتا ہے. یہ انسان بھول جاتا ہے کہ ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے. بہت اچھی یعنی تعبیر ہے بعض لوگوں کی, ایران اور عراق کی جنگ میں بہت سے لوگ شہید ہوئے, بہت سے لوگ مجروح ہوئے. تو میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ایک جوان تھا کہ جس کا پیر چلا گیا تھا جنگ میں. تو جب اس سے آگے پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ ایک پیر نہیں ہے تمہارے پاس اور تم اس نعمت سے محروم ہو تو مشکل ہوتی ہے تمہیں چلنے میں, تم نے کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں شکوا کیا کہ پروردگار یہ تم نے میرا پیر کیوں لے لیا؟ تو اس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا کہ میرا پیر تھا ہی کب جو میں خدا کی بارگاہ میں شکوا کروں, شکر اس کا کہ ایک پیر ابھی میرا باقی ہے. اس کی نعمت تھی اس نے لے لی. یعنی کس اینگل سے وہ آ کے دیکھ رہا ہے. یہ انسان کو بہت ہی عظیم مرتبے کے اوپر یہ چیز فائز کر دیتی ہے. اور بہرحال بہترین سمجھنے کی جگہ اگر ہم دیکھیے, ہم لوگ اپنی زندگی سے بہتر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی سے درس لیں. سب سے بہترین جگہ جہاں ہم اس چیز کا درس لے سکتے ہیں وہ ہے کربلا. کربلا میں مصائب کی انتہا کا نام کربلا ہے. یعنی انسان سوچ نہیں سکتا, نہ کیفیت کے اعتبار سے بلکہ شخصیت کے اعتبار سے. کمیت کے اعتبار سے نہیں کہ اتنے زخم لگے ہیں اور اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, نہیں, اس سے زیادہ شہید ہو جاتے ہیں. اس شخصیت کے اعتبار سے کہ جو وہاں میدان
جو ہستی وہاں موجود,
تھی کہ جس کی طرف کوئی یوں کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا, اس کا کس طرح سے احترام کیا گیا. زبان پر آپ دیکھیے, بڑوں کی بات چھوڑ دیجیے, آپ امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں, جناب عباس علیہ السلام ہیں, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں, جناب علی اکبر ہیں, یہ تو بڑی ہستیاں ہیں. آئیے کربلا کے بچوں کا مطالعہ کریے. 6 سال کی بچی, 6 مہینے کا بچہ اور چھوٹے بڑے جتنے ہیں, ان کی زندگی کا ایک بار تاریخہ کے مطالعہ کریں.
ان کے نفسیات کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت فرق ہے ہمارے نفسیات کے ساتھ.
ایک جگہ پہ کوئی تاریخ نویس جھوٹو لکھ کے یہ دکھائے کہ کسی نے اعتراض کیا ہو خدا کے اوپر, شکوا کیا ہو,
یا اپنے بڑوں پر,
یا اپنے بڑوں کے اوپر,
یہ کیا کیا, کہاں لے کے آ گئے,
کہاں لے کے آ گئے. اس طرح کے جملے آپ کو نہیں ملیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تسلیم محض خداوند متعال کی نعمت سے. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی نعمتوں کو گننے نہیں آئے ہیں, ہم خدا کی نعمتوں کا شکر کرنے آئے ہیں. اور کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ جب انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے وہ آ کے شکر کرے. اب آپ کہیں گے بھائی قبلہ آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ خدا اگر کچھ دے رہا ہے تو شکریہ, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کچھ لے رہا ہے تب بھی آپ کیا کریے, شکریہ. جی, کیونکہ دیکھیے ایک دوسرے زاویے نظر سے میں دکھانا چاہ رہا ہوں. اگر خداوند متعال نے آپ کو کچھ روپے دیے, کچھ پیسے دیے, تو اس کے مد مقابل آپ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں. کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھیا آپ نے کیا کیا.
ٹھیک,
خداوند متعال نے آپ کو 80 سال عمر دی, تو 65 سال کا آپ سے سوال جواب ہوگا کہ بھئی 15 سال چلو ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا, 65 سال بتاؤ تم نے کیا کیا.
ٹھیک,
لیکن اگر اسی عمر میں سے وہ 10 سال کم کر لیتا ہے تو ایک مرتبہ ہم خدا کا شکر کریں کہ پروردگار پتہ نہیں ہم اس 10 سال میں کون سا گناہ کرتے کہ ہماری زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتی.
10 سال حساب کتاب کے بھی کم ہو گئے.
کم ہو گئے, یعنی ایک درس ہے, ایک عبرت ہے. جناب سعدی نے بہت اچھی تعبیر بیان کی ہے گلستان میں. وہ کہتے ہیں دیکھو جب تمہیں سانس لینا ہوتی ہے تو تم کیا کرتے ہو, سانس لیتے ہو, سانس واپس جاتی ہے. تو کہتے ہیں کم سے کم جب تم سانس لے رہے ہو تو تمہیں کئی مرتبہ خدا کا شکر کرنا ہے. بھائی سانس آنا یہ ایک نعمت, پھر سانس کا باہر آنا یہ خود ایک نعمت, تو کم سے کم تمہیں 2 شکر تو ادا کرنا ہی ہے. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو تم خدا کا شکر ادا کر رہے ہو, خدا نے اس کی تمہیں توفیق دی یا نہیں دیا؟ خود سے تم نے شکر ادا کر دیا. اب یہ چیپٹر تو ہم نے بند ہی رکھا ہے, اس کو کھولا ہی نہیں ہے.
ابھی بات صرف شکر تک آئی ہے,
صرف شکر تک آئی ہے. شکر کے اوپر توفیق کے بارے میں تو آپ چھوڑ ہی دیجیے. تو ٹھیک ہے, یہ توفیق بھی خود ایک شکر چاہتا ہے. تو کم سے کم ایک سانس میں تمہیں 4 شکر تو کرنا ہی ہے. تو اب بسم اللہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها, اگر گننا ہے تو بھی شکر بھی کرنا شروع کریے. اب بتائیے آپ کیسے شکر کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ خداوند متعال اس آیت سے ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان تو ہے کہاں پہ, تو کس چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے.
اچھا معاف کیجیے گا, یہ میں چاہوں گا تھوڑا اور وضاحت کریں اس بات کی کہ یہ آیت ہے, مختصر سی آیت کا فقرہ ہے, یہ ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نعمتوں میں ہم غرق ہیں, جس چیز پہ ہم نظر کرتے ہیں, جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, بہت سی ان گنت ایسی چیزیں ہیں, وہ نعمت ہیں, ان کے بیچ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کے تعاون کے بعد ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی ہے, کیا اتنی ساری مشکلات ابھی ہماری زندگی میں ہیں, نعمت کون سے گن سکتے ہیں, لگتا ہے جیسے گنا جا سکتا ہے. یہ میں آپ سے دریافت کروں گا. اجازت دیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ روکتے ہیں, وقت تو چلا ہے, ایک بریک کا. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, اجازت دیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے, اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں, اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے, نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں, اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے, سورہ مبارکہ ابراہیم کی, کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کبھی کبھی ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہضم نہیں ہوئی بات کچھ, کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں, آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
دیکھیے ایک بہت ہی یعنی کہنا چاہیے ایک مشکل چیز ہے ہم لوگ ہماری زندگی میں, اور جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے غفلت. جب انسان غفلت میں ہوتا ہے تو بڑی سی بڑی نعمت کو نہیں سمجھ پاتا. میں ایک بہت آسان سی مثال دوں آپ کو. انسان غفلت میں ہے کہ خداوند متعال نے اس کو صحت اور سلامتی عطا کی ہے, لیکن جب یہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کو طرح طرح کا احتیاط کرنا پڑتا ہے, طرح طرح کی دوائیں کھانا پڑتی ہیں, تب اس کی سمجھ میں آتا ہے. کیوں بھائی, اب کیوں سمجھ میں آیا؟ پہلے بھی تو یہی چیز تھی, پہلے یہ چیز تھی لیکن غافل تھے.
ڈاکٹر کے پاس جب گئے تو سمجھ میں آیا, اب یہ گھنٹے پہلے تک
غافل تھے. غافل تھے. اسی لیے انسان دیکھیے توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, لیکن اگر کسی کو یقین ہو جائے, دیکھیے شرط یہ ہے کہ یقین ہو جائے کہ ایک گھنٹے کے بعد اس کو موت آنے والی ہے, اور اس کو بتا دیا جائے کہ ابھی جو تمہاری حالت ہے ایک گھنٹے کے بعد نہیں, ابھی جو تم ہو اس کا نتیجہ جہنم ہے.
وہ ایک گھنٹے پہلے ہی ہو سکتا ہے چلا جائے دنیا سے.
جی, تو ہو سکتا ہے وہ خبر جیسے اس کو ملے تو وہ رک نہ پائے. تو یہ بتائیے ایک گھنٹہ اس کا کیسے گزرے گا؟ یہ جو انسان کبھی کبھی ہاتھ ملتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اے کاش ایسا ہوتا. یہ لیتا جو سورہ مبارک نبا کی آخری جو آیات ہیں اس کے اندر جو ہے کہ کافر آ کے جو ہے خداوند متعال سے کہیں گے پروردگار ہمیں دوبارہ پلٹا دے, لوٹا دے. کیوں؟ کیونکہ تب سمجھ میں آتا ہے جب پردے سامنے سے ہٹتے ہیں, جب یہ غفلت سے انسان جو ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے, اٹھتا ہے, دیکھتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
یا لیتنی کنت ترابا.
یہ جو خداوند متعال نے عبادت ہمارے لیے رکھی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, جو بھی عبادتیں رکھی ہیں, ان عبادتوں کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم بار بار دن میں کم سے کم 5 مرتبہ کے متوجہ ہوں کہ پروردگارہ ہم ان نعمتوں کے ساتھ جی رہے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں.
دینے والا تو ہے.
اور اس میں بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا, تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس نعمت کو آ کے استعمال کریں. تو راز اس آیت کو نہ سمجھنے کا غفلت ہے. کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی سے غفلت کو ہٹائیں. ایک دو راستے میں عرض کر رہا ہوں غفلت کو ہٹانے کے. دیکھیے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم لکھیں جو خداوند متعال نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو خداوند متعال نے ہمیں اچھی چیزیں دی ہیں. مقایسہ کریں. کس کے ساتھ مقایسہ کریں؟ اپنے اوپر والوں سے نہیں, اپنے نیچے والوں سے.
اچھا دیکھیے ناظرین, بات یہاں پر لکھنے کی ہے, گننے کی نہیں ہے. یہ توجہ ہے. گننے نہیں بیٹھے ہیں.
ہاں, اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار یہ بھی نعمت دی ہے. دیکھیے لکھتے ٹائم انسان کا ذہن آ کے متمرکز ہوتا ہے اس بات کے اوپر.
صحیح.
تو جب وہ آ کے ایک لسٹ بناتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے ایک دفعہ ایک کام کریں, مثال کے طور پر فرض کیجیے آپ اپنے گھر میں بہت سکون سے بیٹھے ہوں, ایک کاغذ اور قلم اٹھا کے ان چیزوں کا نام لکھیں کہ جو جن کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی چل رہی ہے, صرف ان چیزوں کا آپ جو ہے ذکر کریں. دیکھیے اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں سے ایک کوئی اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے, آپ کا نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا. ایک مرتبہ سورج کچھ سیکنڈ کے لیے یہ ارادہ کر لے کہ میری روشنی زمین تک کے نہیں آنا ہے, ایک مرتبہ یہ چھت جو ہمارے سر کے اوپر ہے یہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہاں نہیں رکنا ہے, ایک مرتبہ یہ زمین جو ہمارے پیر کے نیچے ارادہ کر لے کہ اس کو یہاں نہیں رہنا ہے, کھسک جانا ہے.
اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ جو تصور ہوتا ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ذہنوں میں پنپنے لگتا ہے کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہیں, ہمیں پیدا بھی کر دیا ہے, لیکن ہم ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر پاتے. کبھی ہمارا اس اور اس نعمت کا یا ان نعمتوں کا کوئی کبھی ناتا نہیں جوڑتا ہے.
جی,
ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں اس دنیا,
یعنی جتنی نعمتیں ہیں کہیں نہ کہیں اسے ہمارا لنک رہتا اس نعمت سے ہے.
ہم بالکل جڑے رہتے ہیں, اسی لیے کبھی ہوتا ہے کہ ایک کام کہیں کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ
کہیں اور
نظر آتا ہے. بھائی مثال کے طور پر ماں باپ کو تاکید کی جاتی ہے, بہت تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی اگر تربیت کرنا ہے تو کس طرح سے آپ کو زندگی کرنا ہے. ابھی شادی ہوئی ہے, ابھی کوئی تو ذکر نہیں ہے بچے کا, لیکن تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کی رعایت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ان کا اثر نظر آتا ہے انسان کی اپنی زندگی میں. کبھی بچپنے میں کوئی کام کیا ہوتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، تب اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کا ہی اثر ہے.
یا بعد میں نسلوں میں،
نسلوں میں بھی باقاعدہ آتا ہے. تو ایسی بات نہیں، خداوند متعال نے اس پوری کائنات کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے، پوری کائنات کو اس دور. اور عجیب بات ہے، یعنی اگر اس، یہ تو نہیں ہو سکتا اس کائنات میں کہ آپ ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہلا دیجئے، کیونکہ ایک چیز کا اپنی جگہ سے ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے نظام میں کیا ہوگا،
تبدیلی آئے گی.
تبدیلی آئے گی، پورے نظام میں ایک تبدیلی آئے گی. تو جو خداوند متعال نے بہرحال ہمارے سامنے یہ مادی چیزیں رکھی ہیں، ایک بار اسی کے بارے میں غور کر لیں. اگر مانوی چیزوں کے بارے میں نہیں کر سکتے، البتہ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو جو دوسرا پوائنٹ تھا جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو لکھنے والا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو ذرا سا ترقی دیں، سوچیں، غور کریں بیٹھ کے، ایک مرتبہ آ کے دیکھیں کہ مادی نعمتوں میں کون سی مادی نعمت کس مادی نعمت سے بہتر ہے. مادی اور مانوی نعمتوں میں آپس میں آ کے تقابل کریں. مادی اور مانوی نعمتوں کے بارے میں پچھلے جلسے میں گفتگو ہو چکی، تقابل کریں، آ کے دیکھیں ہم کیا دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کیا لے رہے ہیں، کیا ہمارا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے. ہم جب مادی دنیا میں آتے تو کبھی آگے کوئی، مثال کے طور پر اگر اس پین کی قیمت ہوگی، جو بھی قیمت ہوگی، ہم کبھی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے ڈبل قیمت آ کے ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے. جو اس کی قیمت ہے ہم اس سے بڑھ کر دینے کو راضی
نہیں
ہے. تو جب مادی دنیا میں ہمارا حال یہ ہے تو اپنی زندگی میں ہم کیوں یہ کرتے ہیں؟ اپنی عمر کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ عمر کو دے رہے ہیں، اس کے مد مقابل کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ایک بار بیٹھ کے سوچا، ایک بار بیٹھ کے لکھا، ایک بار بیٹھ کے سمجھا، 24 گھنٹے چلے گئے،
کیا حاصل ہوا؟
کیا حاصل ہوا؟ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت ہی نایاب احادیث میں سے حدیث ہے، بہت ہی نایاب احادیث میں سے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنا شیعہ نہیں سمجھتا ہوں، وہ ہمارے شیعوں میں ہے ہی نہیں، کہ جو روز اپنی عمر کا حساب اور کتاب نہ کرے.
جو روز بیٹھ کر اپنی عمر کا حساب کتاب نہ کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا شیعہ نہیں ہے حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، سلام اللہ علیہ. اجازت دیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، پیام رحمانہ بھی جاری.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہیں پروردگار مخصوص نعمتیں دوسرے بندوں کے فائدے کے لیے عنایت کرتا ہے، تو اس کے بعد جب تک وہ داد و دہش کرتے رہتے ہیں ان نعمتوں کو ان کے ہاتھوں میں باقی رکھتا ہے، اور جب جود و کرم کو روک دیتے ہیں تو ان سے واپس لے لیتا ہے اور دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جی ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں. کوئی رائے مشورہ آپ کے ذہن میں اگر آیا کرے پروگرام کے بعد تو ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں. urdu@sahar.tv.ir یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور ہمارے پروگرامز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. پچھلے پروگرام ہیں اور دیگر جو پروگرام سحر عالمی نیٹورک کی اردو سروس کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir یہ ہماری ویب سائٹ ہے، جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں. آتے ہیں اب نہج البلاغہ کی طرف. نہج البلاغہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے کہ نعمتوں کو شمار کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، اگر ہم آگے نہج البلاغہ میں دیکھیں تو سید رضی نے جس خطبے کا انتخاب کیا اور اس کو سرنامے نہج البلاغہ قرار دیا ہے، اس کے پہلے ہی خطبے میں جب آپ یہ فقرہ آ کے دیکھیں گے کہ ولا یحسین معه العادون، یہاں پہ حضرت نے ایک لفظ لا کے رکھا جو آیت میں نہیں ہے. لفظ احسا یہاں پہ بھی آیا ہے، آیت میں بھی آیا ہے، لیکن لفظ عادون یہاں آیا ہے، آیت کے اندر نہیں آیا ہے. آیت کے اندر ہمیں مخاطب بنایا گیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرنا چاہو، تم اس کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حضرت نے لفظ تم کو ہٹا کے کیا رکھا ہے؟
آدون,
اگر گننے والے گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. اگر میں کسی پین سے, میں یہ کہوں کہ اگر یہ پین لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا, تو آپ کہیں گے یہ تو پین ہی نہیں ہے. حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری کیا حیثیت ہے, جن کا کام ہی یہی ہے وہ اگر یہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تمہارا تو شمار کسی فہرست میں ہے ہی نہیں. یعنی وہ ملائکہ, وہ فرشتے جو خداوند متعال نے اسی کام کے لیے رکھے ہیں کہ بعض چیزوں کو گنتے ہیں. مثال کے طور پر بعض روایات میں آئے کہ قطرات باران کو گنتے ہیں, فلاں چیز کو گنتے ہیں, مومن کے جو ہے وہ ثواب کو گنتے ہیں, اس کے گناہوں کا حساب کتاب رکھتے. بھائی کرام الکاتبین کا کام کیا ہے؟
صحیح. اور وہ بھی وہ گننے والے ہیں جن کو اللہ نے گننے والا بنایا ہے.
اللہ نے گننے والا بنایا ہے, لیکن یہ گننے والے بھی خدا کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. یہ ان کی کمی نہیں ہے, یہ اس کی عظمت ہے. وہ اتنا عظیم ہے کہ ان کے شمار میں اور ان کے گننے میں وہ نہیں آ سکتا, اس کی نعمت نہیں آ سکتی. لہذا اگر انسان کبھی بھی اس کا ذہن اس چیز کی طرف جائے تو ایک بار غور کرے. کہ میں نے پہلے والے پروگرام میں اشارہ کیا تھا, وہ بہت ہی خوبصورت میں جب سوال کیا تھا کہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے, کیا ہے پیغام آیت کا. آیت کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے آ کے لسٹ بنائیں کہ خداوند متعال نے کیا نعمتیں دی ہیں. آیت کا پیغام یہ کہ تم ایک دفعہ یہ غور کرو کہ تم کتنی نعمتوں کا خداوند متعال کے مقابل میں آ کے شکریہ ادا کرتے ہو. دیکھیے یہ کام, دیکھیے ایک کام تو جب تمہارے بس کا ہے ہی نہیں تو یہ تو چھوڑ دو, یہ تو بیکار کا کام ہے, یہ تو تم کر نہیں سکتے. تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہاری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لا ان شکرتم
لازیدنکم, شکر کرو,
شکر کرو. اور شکر کا معنی ایک جملے میں یہ ہے, جس نعمت کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرو, یہ شکر نعمت ہے. جس چیز کو جہاں استعمال کرنا ہے اس کو کسی دوسری جگہ استعمال نہ کرو. زندگی کو جیسے استعمال کرنا ہے ویسے, پیسے کو جیسے استعمال کرنا ہے ویسے, البتہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے نہیں, خدا کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر,
اسی کی ہدایت کی روشنی میں. یہ نقطہ بہت اہم تھا اور میرے لیے ایک طرح سے نیا تھا یہ نقطہ, کہ آدون جن کا کام ہی گننا ہے اور اللہ نے جن کو خلق ہی کیا ہے گننے کے لیے, بارش کے قطرات کو گن لیتے ہیں, کتنے قطرے زمین پر ٹپکے
جی,
اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اللہ اکبر. ایک سوال تھا بیچ میں, البتہ آپ نے ایک سرسری اس کی طرف اشارہ کیا ہے, میرا ایک سوال آیا تھا لیکن میں قانع نہیں ہوا, ذرا ابھی کچھ آتش باقی ہے مجھے ایسا لگتا ہے, ہو سکتا ہے ناظرین کو بھی ذرا اور ضرورت ہو کچھ سننے کی آپ کی زبان سے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں زندگی میں, لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کر پاتے. یہ ہم اس طرح سوچتے ہیں, کیا اس طرح سوچنا ہمارا صحیح ہے؟ واقعی ایسا ہے کہ ہم بہت سی نعمتوں کو استعمال نہیں کر پاتے؟
دیکھیے پہلے اس اینگل سے آگے دیکھیں کہ کیا خداوند متعال نے ہمیں اس لیے خلق کیا ہے کہ ہماری نعمت کا استعمال کریں. پہلی بات تو
خود ایک یہ سوال ہے
جی, ایسا نہیں ہے.
کیونکہ معاف کیجیے گا, یہ سوال اس لیے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ تمہارے لیے ہے.
تمہارے لیے ٹھیک ہے, میرے لیے ہے یہ ایک بات ہے, میں اس کو استعمال کروں یہ الگ بات ہے. بھائی مباح کام بھی میرے لیے ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اس کو مستحب میں بدل سکتا ہوں, میرے لیے ہے, اجازت دی گئی ہے. لیکن خود بس جیسے مکروہ, اجازت دی گئی ہے لیکن میں اس کو ترک کر سکتا ہوں,
صحیح,
اسے بہتر کر سکتا ہوں. تو پہلی بات تو ہم آ کے یہ دیکھیں گے کیا ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز کا استعمال کریں. پھر پلٹیں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے, کہ اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, جس نعمت کا استفادہ کر رہے ہیں, کیا ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں یا نہیں. ہمیشہ اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کام ہم یعنی جس اسٹیپ پر ابھی ہیں اس سے بہتر ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا, یہ ایک بات. دوسری بات اشارہ کیا میں نے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دوسرے سے
جڑی ہوئی ہیں.
تو اگر اس دنیا مادی میں سے کچھ حصے سے آپ نے آ کے استفادہ کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ربط سب سے ہو گیا, آپ کا ربط سب سے ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ربط اگر ایک حصے سے ہوا ہے تو دوسرے حصے سے بھی ہو گیا ہے. تو ہمیں آگے یہ غور کرنا چاہیے کہ بہرحال خداوند متعال نے جو نعمتیں خلق کی ہیں اس میں ایک عظیم حصہ ہے جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں, اور غور کرتے رہیں کہ ہمیں اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے.
صحیح. اللہ کی تمام مخلوقات اور جتنی نعمتیں ہیں جب وہ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہیں, ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھتی ہیں اور اپنا کام کرتی ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہیں, تب یہ انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. تو
بے شک
اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ہر نعمت سے ایک طرح سے ناطا جڑ جاتا ہے.
جی
صحیح. الحمدللہ ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, بات اور بہت کچھ ہو سکتی تھی شکر کے حوالے سے. بہرحال خود شکر ایک اہم موضوع ہے اور مستقل موضوع ہے. جب نعمت کی بات آتی ہے تو فوراً شکر کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے, لیکن اتنا اس حد تک کافی ہے جتنا آپ نے متوجہ کیا فی الحال اس موضوع کے حوالے سے, کہ جب نعمت کی بات ہے اور نعمتوں کی طرف اللہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہے تو ایک طرح سے متوجہ کر رہا ہے ہمیں کہ تو دیکھو تم شکر کرتے رہو, اس کا فائدہ بھی خود انشاءاللہ ہم ہی کو ملنے والا ہے.
انشاءاللہ
میں شکر گزار ہوں مولانا علی عباس صاحب, تشریف لائے پروگرام میں, ایک اچھی گفتگو تھی, امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی مفید رہی ہوگی. اس زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک موضوع ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی وقت اور اسی جگہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
یا من یرحم من لا ترحمه العباد, یا من یرحم من لا ترحمه العباد, یا من یرحم من لا ترحمه.